خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمدللہ عز و جل، درس شفا شریف ہمارا جاری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید جو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا عظیم الشان معجزہ ہے، اس کے معجزہ ہونے کی وجوہات کو کہ کس وجہ سے یہ معجزہ ہے، یہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلے درس میں، پچھلے سبق میں ہم نے یہ سنا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے جو جملے ہیں، جو کلمات ہیں، وہ ایسے فصیح و بلیغ ہیں کہ عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء اس کے سامنے عاجز آ گئے، اور باوجود قادر الکلام ہونے کے، کلام پر قدرت رکھنے کے باوجود، بولنے میں مہارت کے باوجود، اس کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بھی نہیں بنا سکے۔ یہاں دوسری وجہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح قرآن کے جملے، آیتیں، صورتیں یہ فصیح و بلیغ ہیں، اسی طرح قرآن کا جو انداز ہے، جس طرح ہر آیت کے آخر میں جا کے وقفہ ہوتا ہے کہ بات تمام ہونے پر رک جاتے ہیں، آیت پوری ہو جاتی ہے، یا آگے سے تعلق بھی ہو تو درمیان میں جس انداز میں رکا جاتا ہے، آیت پوری ہوتی ہے پھر دوسری آیت سے شروع ہوتے ہیں، یعنی درمیان کے اندر جو وقفے آتے رہتے ہیں، یہ وہ اسلوب ہے، وہ انداز ہے، وہ طریقہ ہے کہ جس نے عرب کے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگوں کی عقلوں کو حیران کر کے رکھ دیا کہ اس انداز کا کلام، اس انداز میں گفتگو کسی اور مقام پہ نہیں پائی جاتی، کہ جملے بھی فصیح و بلیغ ہوں اور اپنی جگہ پہ جا کے بات پوری ہو کے وہاں پہ وقف ہو جائے، رک جائے، آیت تمام ہو جائے، ایسا پیچھے کبھی بھی ان کے کلام کے اندر نہیں گزرا، نہ اس کے بعد کبھی ایسا ہوا ہے۔ تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی یہاں پر اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب ہے، وہ عربی ہونے کے باوجود اہل عرب کے اسلوب کے بالکل ایسا مخالف ہے کہ اہل عرب اس کے مثل لانے سے عاجز آ چکے ہیں کہ اس طرح کا کلام وہ نہیں کر سکتے، اس طرح کا کلام وہ نہیں لکھ سکتے جیسا قرآن مجید فرقان حمید ہمارے سامنے موجود ہے۔ پہلی بات یہ بیان کی ہے، پھر اس کے بعد کچھ واقعات بیان کیے ہیں، پھر اسے دیکھیں۔ فرماتے ہیں، الوجہ الثانی من اعجازہ سورۃ نظمہ العجیب والاسلوب الغریب المخالف لاساليب کلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه ووقفت مقاطع آية وانتهت فواصيل كلماته اليه ولم يوجد قبله ولا بعده نذير له ولا استطاع احد مماثلة شيء منه بل حارت فيه عقولهم وتدلهت دونه احلامهم ولم يهتدوا الى مثله في جنس كلامهم من نثر او نظم او سجع او رجز او شعر۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ جو تھا کافر لیکن عرب کا بہت بڑا فصیح اور بلیغ شخص تھا، اس نے جب قرآن مجید فرقان حمید کو سنا تو اس کا دل بڑا نرم پڑ گیا، جس کا واقعہ پچھلے سبق میں گزر بھی چکا کہ اس نے قرآن پاک کی تعریف کی کہ یہ قرآن پاک میں بڑی حلاوت ہے اور اس پر بڑی رونق موجود ہے. اس کا نچلا حصہ یہ تر ہے اور اوپری حصہ پھل والا ہے, یہ اس نے بیان کیا تھا. تو اس کا دل بڑا نرم پڑ گیا تھا اور یہ مائل با اسلام ہو چکا تھا. لیکن ابو جہل اس کے پاس آیا اور اس کا جو ہے وہ ذہن خراب کیا, اس کے اوپر انکار کیا اور قرآن پاک کے بارے میں اس نے گفتگو کی, اور غالباً اس نے یہ کہا کہ قرآن پاک تو شیروں کی طرح ہے. تو اس پر اس نے کہا, ولید بن مغیرہ نے, کہ مجھ سے زیادہ تم میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو شعروں کو جاننے والا ہو, اشعار کو مجھ سے زیادہ جاننے والا تم میں کوئی نہیں ہے. پھر قسم کھا کے اس نے کہا کہ جو کچھ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں سے کچھ بھی شعر کے مشابہ نہیں ہے, شعر کی طرح یہ قرآن نہیں ہے, جس کو قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ وما ہوا بقول شاعر, یہ شاعر کا قول نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اشعار ہوتے تو اشعار کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے کون؟ یہ تعلی تھی اس کی, اگرچہ اس سے بھی بڑھ کر جاننے والے تھے لیکن یہ خود بہت فصیح آدمی تھا. لیکن اس نے اس بات کو بیان کیا کہ میں اشعار تمام کے تمام جانتا ہوں, لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن بیان کرتے ہیں قرآن اشعار کے مشابہ نہیں ہے, لہذا تیرا کہنا یہ بالکل غلط ہے کہ قرآن یہ شعر ہے. فرماتے ہیں قاضی اعظم مالک رحمۃ اللہ تعالی, ولما سمع کلامه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الولید بن المغیرۃ وقرأ علیہ القرآن رقا فجاءه ابو جہل منکرا علیہ قال والله ما منکم احد اعلم بالاشعار منی والله ما یشبہ الذی یقول شیئا من هذا. اسی طرح ایک اور واقعہ اسی کا بیان کرتے ہیں کہ جو حج ہے یہ چونکہ اسلام کی تشریف آوری سے پہلے, یعنی حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی کافی عرصے پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے, حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے حج کی ادائیگی کی جاتی ہے, اس کے فرائض ادا کیے جاتے ہیں. ہر سال دور دور سے قافلے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے, تو یوں مکہ مکرمہ یہ تمام کا مرجع تھا. تو ولید بن مغیرہ نے ایک دفعہ جب حج کا موسم آیا تو اس نے کہا کہ اب قافلے آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کرنی ہے اور ہم باتیں کریں گے ان کے بارے میں, تو کوئی ان کے بارے میں کچھ کہے گا, کوئی کچھ کہے گا, کوئی کاہن کہے گا, کوئی شاعر کہے گا نعوذ باللہ, کوئی مجنون کہے گا, کوئی کچھ کہے گا, تو ایک بات پر متفق ہو جاؤ سارے کہ جو کہنا ہے سب نے ایک کہنا ہے, تاکہ ایک دوسرے کی تکذیب نہ ہو, ایک دوسرے کو جھٹلانا نہ ہو, مل کے ایک باتیں کر لیتے ہیں, وہی نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کہیں گے. تو کسی نے یہ کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ کاہن ہیں, یعنی جادوگر ہیں, نجومی ہیں, یہ ہم کہیں گے. تو اس نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اس طرح کی گفتگو کرتے ہی نہیں ہیں, جس طرح کی خفیہ باتیں کاہن کرتے ہیں, جیسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے, وہ تو کرتے ہی نہیں ہیں. جو بھی دیکھے گا وہ یہ کہے گا کہ حضور علیہ السلام کاہن نہیں ہیں. تو کسی نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ مجنون ہیں, دیوانے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ وہ مجنون بھی نہیں ہیں, ہم نے کبھی ان کے اندر ایسی حرکتیں نہیں دیکھی جو پاگل لوگ کرتے ہیں, مجنون لوگ کرتے ہیں, نہ ہی کوئی ایسا وسوسہ ان کے اوپر طاری ہوتا ہے. تو دیکھنے والا کہے گا کہ ان سے بڑھ کر عاقل کون ہے, جنون تو تصور ہی نہیں ہے یہاں پر, ان سے بڑھ کر عقل مند کوئی نہیں, تو تمہاری بات پھر بھی غلط ہو جائے گی. پھر کسی نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہیں. تو اس نے شعر کی ساری قسمیں بیان کی کہ شعر رجز ہو, حزج ہو, قریدہ ہو, مبسوط ہو, مقبود ہو, یہ ساری قسمیں ہیں اشعار کی. الگ الگ بحروں کے اندر جو اشعار کہے جاتے ہیں اس کے جو اسلوب ہوتے ہیں وہ بیان کی. کہا کہ یہ ساری کی ساری قسمیں ہیں, ہم سب قسموں کو جانتے ہیں, کوئی بھی قسم ایسی نہیں کہ ان کی گفتگو اس کے مشابہ ہو. حضور علیہ السلام تو شعر کہتے ہی نہیں ہیں, تو تمہاری بات پھر بھی غلط ہو جائے گی. تو کسی نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ ساحر ہیں, جادوگر ہیں, یہ کہہ دیں. تو اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو ہم نے کبھی جادو کرتے دیکھا ہی نہیں, نہ وہ جس طریقے سے عورتیں گرا باندھ کے پھونکے مارتی ہیں اس میں جادو کرتی ہیں, یا جادوگر جادو کرتے ہیں, حضور علیہ السلام یہ کام بھی نہیں کرتے, تو لوگ کہیں گے کہ جادوگر بھی نہیں ہے. تو اب یہ سارے کے سارے پلان بناتے جا رہے تھے اور خود ہی رد کرتے جا رہے تھے کہ کوئی بات اس کے اندر ایسی ہے ہی نہیں, یعنی تسلیم کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں, یعنی باوجود مخالفت کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت اور سچائی ان کے سامنے ظاہر تھی. اب کچھ بھی نہیں بچا کہ کیا کہیں, نہ ساحر کہہ سکتے ہیں, نہ کاہن کہہ سکتے ہیں, نہ مجنون کہہ سکتے ہیں, نہ شاعر کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, کیا کہیں. تو پھر یہ طے کیا کہ سب سے جو اس میں قریبی بات ہے وہ ہم یہ کہیں کہ یہ ساحر ہیں اور ایسا سحر کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جدائی ہو جاتی ہے, جادو سے جدائی ہو جاتی ہے, بھائی بھائی سے دور, بھائی بہن سے دور, بیوی شوہر سے دور, ماں بیٹے سے دور, آدمی خاندان سے دور ہو جاتا ہے. یہ طے کر لیتے ہیں, یہ باتیں ہم کہیں گے کہ جو بھی ان کی دعوت سنتا ہے وہ ان کا ہو کے رہ جاتا ہے اور پھر دوسروں سے دور ہو جاتا ہے, لہذا ان سے دور رہو. یہ طے کرنے کے بعد یہ بیٹھ گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا, رہنے دو مجھے اور اس کو کہ جس کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے. کافی ساری آیتیں نازل فرمائی ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہ اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح لے گا اور جو اس کو سزا دے گا, اس بات کو ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو اس میں یہ بات ظاہر ہو گئی کہ قرآن مجید فرقان حمید خود ان اہل عرب کے مطابق ایسا تھا کہ جو ان کے اسلوب کے مطابق نہیں تھا, یعنی وہ اس کی طرح گفتگو کلام کر نہیں سکتے تھے, مانتے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی مثل لانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. فرماتے ہیں وفی خبره الآخر حين جمع قريشا عند حضور الموسم وقال ان وفود العرب ترد فاجمعوا فيه رايا لا يكذب بعضكم بعضا فقالوا نقول كاهن قال والله وما هو بكاهن ما هو بزمزمته ولا سجعه قالوا مجنون قال ما هو بمجنون ولا بخنقه ولا وسوسته قالوا فنقول شاعر قال ما هو بشاعر قد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريده ومبسوطه ومقبوضه ما هو بشاعر قالوا فنقول ساحر قال ما هو بساحر ولا نفسه ولا عقده قالوا فما نقول قال ما انتم بقائلين من هذا شيئا والا انا اعرف انه باطل. یعنی ان میں سے جو بات کہو گے میں بھی جانتا ہوں, تم بھی جانتے ہو, وہ باطل ہی ہے. چاروں باتیں جو کہو گے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں, باطل ہیں. وان اقرب القول انه ساحر فانه سحر يفرق بين المرء وابنه والمرء واخيه والمرء وزوجه والمرء وعشيرته فتفرقوا وجلسوا على السبل يحذرون الناس فانزل الله تعالى في البريد ذرني ومن خلقت وحيدا الايات. اسی طرح ایک اور کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ, اس نے جب قرآن سنا تو بے اختیار یہ کہہ اٹھا کہ اے میری قوم, تم جانتے ہو کہ میں نے شعر میں سے یا کلام میں سے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی مگر یہ کہ میں اس کو جانتا ہوں. کلام کیسا ہی اور رب کا, اس کو میں جانتا بھی ہوں, اس کے بارے میں گفتگو بھی کرتا ہوں اور اس کو میں نے پڑھا ہوا بھی ہے. اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کلام کرتے ہیں میں نے اس کی مثل نہیں سنا, نہ وہ شعر ہے, نہ وہ سحر ہے, نہ وہ کہانت ہے, نہ وہ کاہن ہو سکتے ہیں, نہ وہ ساحر ہو سکتے ہیں, نہ وہ شاعر ہو سکتے ہیں. ان کا کلام ان کا کلام ہے, ان کے کلام کی مثل دوسرے کے پاس کوئی کلام نہیں ہے. جو قرآن وہ لے کر آئے ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. فرماتے ہیں وقال عتبۃ بن ربیعۃ حین سمع القرآن یا قوم قد علمتم انی لم اترک شیئا الا وقد علمته وقرأته وقلته والله لقد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. اسی طرح نضر بن حارث نے بھی اسی طرح کی گفتگو کی اور اس بات کو بیان کیا. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور ابتدائے اسلام میں ہی ایمان لے کر آ گئے تھے. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی انیس سے بڑھ کر کوئی شاعر دیکھا ہی نہیں ہے. جیسے پہلے بیان ہوا تھا کہ اہل عرب ان کے مقابلے ہی عام طور پر اشعار کے ہوا کرتے تھے یا جھگڑوں کے ہوا کرتے تھے, تلوار بازی کے ہوا کرتے تھے, اور بڑا مقابلہ ان کا شعر و شاعری کا ہوا کرتا تھا. تو سیدنا بزر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ زمانے جہلیت میں خود بھی اشعار کہا کرتے تھے. ان کے بھائی انیس ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر میں نے شاعر نہیں دیکھا. جاہلیت کے زمانے میں انہوں نے ایک ساتھ 12 شاعروں سے مقابلہ کیا اور تمام کو انہوں نے شکست دے دی تھی, جن میں سے ایک خود کہتے ہیں کہ خود میں تھا. ان کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے, جب سیدنا بزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں رہے تھے, اس سے پہلے ان کے بھائی کو انہوں نے مکہ مکرمہ بھیجا, وہ بھی ایمان لے کر آئے تھے. مکہ مکرمہ پہنچے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد یہ جب واپس اپنے بھائی کے پاس آئے تو ان کے بھائی کے یہ الفاظ تھے, یقولون شاعر کاہن ساحر. کفار مکہ مشرکین مکہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں, یہ کاہن ہیں, یہ ساحر ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. لقد سمعت قول الکہنتی فما ہوا بقولہم. میں نے کاہنوں کا کلام بھی بڑا سنا ہے, حضور علیہ السلام کا کلام ان کی طرح نہیں ہے. وَلَقَدْ وَدَعْتُهُ عَلَىٰ أَقْرَاءِ الشَّعْرِ فَلَمْ يَلْتَئِمْ. میں نے شاعروں کے کلام کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو پیش کیا, اس سے ملا کے دیکھا. حضور علیہ السلام کے کلام کو کسی بھی شاعر کے کلام سے کوئی مشابہت نہیں ہے. اور جب میں نے یہ بات کہہ دی اتنے بڑے شاعر نے, تو میرے بعد کسی کی زبان پہ یہ بات جاری نہیں ہونی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کا جو کلام ہے, جو قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی طرف سے وہ لے کر آئے, وہ شعر ہے. وَإِنَّهُ لَصَادِقٌ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور کفار مکہ جھوٹے ہیں. تو یہ پھر اسلام لے کر آ گئے تھے, اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام لے کر آئے تھے. فرماتے ہیں, وقال النضر بن الحارث نحوه وفي حديث اسلام ابي ذر ووصف اخاه انيسا فقال والله ما سمعت باشعر من اخي انيس لقد ناقض 12 شاعرا في الجاهليه انا احدهم وانه انطلق الى مكه وجاء الى ابي ذر بخبر النبي صلى الله عليه وسلم قلت فما يقول الناس قال يقولون الشاعر كاهن ساحر لقد سمعت قول الكهنه فما هو بقولهم ولقد وضعته على اقراء الشعر فلم يلتئم وما يلتئم على لسان احد بعدي انه شعر وانه لصادق وانه لكاذب. آگے دو گفتگو قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مزید کی ہیں اسی حوالے سے. ایک تو اس بات کو بیان کیا کہ جیسا کہ یہاں یہ بیان کیا گیا کہ ایک تو ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اپنے جملے, انا اعطینا کل کوثر, بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. ایک تو فی نفسی ہی یہ جملے ہیں جو انتہائی اعلیٰ درجے کے, انا اعطینا کل کوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی جا چکی. اب کوثر اس کے اندر سینکڑوں معنی موجود ہیں کہ کوثر کا مطلب کیا. اعطینا کہا, آتینا کا نہیں کہا, اعطا کہا ہے, ایتا نہیں کہا. ان تمام کے اندر بلاغت اپنی جگہ پر موجود ہے کہ یہ الفاظ کیوں استعمال کیے. اعطینا کہا, نعطی نہیں کہا کہ ہم آپ کو دیں گے, آتینا کہا ہے یعنی دے چکے ہیں آپ کو, آپ کو مالک بنا چکے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ہر جملہ اپنی جگہ پر یہ فصاحت و بلاغت کا جامع ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہر جملے کے اندر اپنے اعتبار سے کیا ہے, فصاحت و بلاغت ہے. ایک تو خود یہ فصیح اور بری جملہ, پھر اس کے بعد اسلوب کتنا خوبصورت, انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یعنی ہر آیت کے اوپر رک جانا, ہر آیت پر رک جانا, وقف کرنا, یہ اپنا اسلوب ہے. یہ دو چیزیں ہیں, یہ دو چیزیں. بعض علماء نے کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید دونوں اعتبار سے معجزہ ہے, دونوں اعتبار سے معجزہ ہے, اپنے خود بھی ذاتی ہی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے, اور دوسرا اپنے اسلوب غریب انداز بیان کی وجہ سے کہ اہل عرب دونوں چیزوں سے عاجز ہیں. اور بعض علماء نے کہا کہ دونوں کا مجموعہ مل کر معجزہ بنتا ہے, مل کر معجزہ, الگ الگ نہیں بلکہ مل کر معجزہ بنتا ہے. لیکن صحیح یہ ہے کہ دونوں الگ الگ معجزہ ہیں. اسلوب بھی ایسا ہے کہ اہل عرب اس کی مثل لانے سے عاجز ہیں, اور خود جملے ایسے ہیں کہ اہل عرب اس کی مثل لانے سے عاجز ہیں. ایک بات یہاں پر یہ بیان کی ہے, پھر اسے دیکھنے پھر آگے مزید بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں والاخبار فی هذا صحیحۃ کثیرۃ والاعجاز بكل واحد من النوعین الاعجاز والبلاغۃ بذاتها والاسلوب الغریب بذاته كل واحد منها نوع اعجاز على التحقیق لم تقدر العرب على الاتيان بواحد منهما اذ كل واحد خارج عن قدرتها مباين لفصاحتها وكلامها والى هذا ذهب غير واحد من ائمه المحققين وذهب بعض المقتدى بهم الى ان الاعجاز في مجموع البلاغه والاسلوب واتى على ذلك بقول تمجه الاسماء وتنفر منه القلوب والصحيح ما قدمناه والعلم بهذا كله ضروره وقطعا ومن تفنن في علوم البلاغه وارهف خاطره ولسانه ادب هذه الصناعه لم نخف عليه ما قلناه وقد اختلف ائمه اهل السنه في وجه عجزهم عنه فاكثرهم يقولون انه مما جمع في قوه جزالته ونصاعه الفاظه وحسن نظمه وايجازه وبديع تاليفه واسلوبه لا يصح ان يكون في مقدور البشر وانه من باب الخوارق الممتنعه ان اقدار الخلق عليها كاحياء الموتى وقلب العصا والتسبيح الحصاء وذهب الشيخ ابو الحسن الى انه مما يمكن ان يدخل مثله تحت مقدور البشر ويقدرهم الله عليه ولكنه لم يكن هذا ولا يكون فمنعهم الله هذا وعجزهم عنه وقال به جماعه من اصحابه يعني اب دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید جس میں جگہ جگہ اہل عرب کو کفار قریش کو اس بات کا چیلنج کیا گیا بلکہ ساری ہی مخلوق کو چیلنج کیا گیا کہ اس کی مثل ایک ہی صورت لے آؤ جس کو بلانے کی استطاعت رکھتے ہو بلا لو جو اب تمہارے گواہ ہیں جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بلا لو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا بس اگر نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا آپ فرما دیجئے کہ اگر انسان اور جنات اس قران کی مثل لانے کے لیے جمع ہو جائیں تو اس کی مثل نہیں لا سکتے اگرچہ کہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں یہ جو چیلنج کیا گیا اس کے بارے میں دو طرح کے قول بیان کیے یہاں پر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک یہ ہے کہ انسان کی قدرت کے اندر ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عاجز کر دیا کہ دیکھو جو کلام تم کرتے ہو انہی الفاظ کے ساتھ تمہارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود تم اس کی مثل نہیں لا سکتے بعض علماء فرماتے ہیں کہ قدرت یعنی ہو سکتا ہے انسان کی قدرت کے اندر لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی انسان کو قدرت دی نہیں ہے لانا چاہے اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ان کو انسان کی قدرت کے اندر کر دیتا یعنی انسان کی قدرت میں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس سے انسان کو عاجز کر دیا ایک قول یہ ہے لیکن یہ ضعیف قول ہے یہ ضعیف قول ہے صحیح یہ ہے کہ انسان اصلا اس پر قادر ہی نہیں ہے سرے سے اس پر قادر ہی نہیں ایک یہ کہ قادر لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عاجز کر دیا نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا کہ اس کی مثل کوئی لا نہیں سکتا اور صحیح یہ ہے کہ اصلاً انسان کی قدرت کے اندر یہ ہے ہی نہیں انسان اس کی مثل لا ہی نہیں سکتا جیسے مثال کے طور پر اس کی مثال دی کہ جو کنکریاں ہیں ان کا کلمہ پڑھ لینا انسان اس کی مثل کر ہی نہیں سکتا جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا ہے وہ سانپ کے اندر تبدیل ہو گیا حقیقتاً سانپ کے اندر تبدیل ہو گیا کوئی آنکھوں کا اس میں نہیں تھا کہ آنکھیں جو ہے وہ پھیر دی گئیں وہ حقیقتاً معجزہ تھا وہ جادو نہیں تھا تو وہ عصا جو تھا وہ کیا ہو گیا سانپ کے اندر تب انسان کی قدرت کے اندر ہی نہیں انسان کی قدرت میں نہیں ہے جادوگر جو جادو کرتے بھی ہیں تو اس کی حقیقت کو تبدیل نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں نظر بندی کر دیتے ہیں جیسے وہ نظر آتا ہے اسی طرح مردوں کو زندہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو ولیوں کو اس کی قدرت دیتا ہے لیکن ہر ایک کے بس کے اندر یہ بات نہیں ہوتی تو کئی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو اصلاً انسان کی قدرت کے اندر ہوتی ہی نہیں ہے تو یوں ہی قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ اصلاً بندے کی قدرت کے اندر ہے ہی نہیں کہ وہ قرآن کی مثل لا سکے ٹھیک ہے صحیح بات یہی ہے ٹھیک ہے اسی کو بیان کرتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی اور مزید یہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے صحیح تو یہ ہے کہ قرآن مجید یہ انسان کی قدرت میں اصلاً نہیں ہے اگر اس بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے کہ انسان کی قدرت کے اندر ہو سکتا ہے تو پھر بھی تو اہل عرب کی عاجزی ظاہر ہو گئی، یعنی بدرجہ اولا ظاہر ہو گئی. ایک تو تھا کہ ان کی قدرت میں ہی نہیں تھا، ایک ہی کہ ان کی قدرت کے اندر ہے کہ تم کلام کے ماہر ہو، کلام کے جیسی چاہے گفتگو کر لیتے ہو. پیچھے بیان کیا کہ کوئی بالکل گمنام ترین شخص ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہو، اشعار کہتے ہو، اس کو عرب کا مشہور شخص بنا دیتے ہو. کوئی بخیل ترین شخص ہے، اس کے سامنے ایسے اشعار پڑھتے ہو، ایسی اس سے گفتگو کرتے ہو کہ وہ سخاوت پہ مجبور ہو جاتا ہے. بزدل ترین شخص ہے، اس کو ایسا تم جذبہ دلاتے ہو اپنی گفتگو کے ذریعے کہ بہادر ترین شخص بن جاتا ہے، لیکن قرآن کی مثل تم نہیں لا سکے. اتنے قادر الکلام ہونے کے باوجود اگر تم قرآن کی مثل نہیں لا سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. یہ قاضی اعظم کی رحمۃ اللہ تعالی دلیل بیان فرماتے ہیں کہ باوجود اگر اس قول کو تسلیم کر لیا جائے تو اہل عرب باوجود قادر ہونے کے قرآن کی مثل نہیں لا سکے، اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چیلنج بالکل ٹھیک تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کا اعلان کیا وہ بالکل درست تھا، تو اب ان کو چاہیے کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آتے، لیکن اس کے باوجود یہ ایمان لے کر نہیں آئے. ٹھیک ہے، پھر مزید فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی اس حوالے سے کہ جیسا کہ پیچھے بھی بیان ہوا، دوبارہ اسی بات کو بیان کیا ہے کہ یہ اونچی ناکوں والے تھے. الفاظ استعمال کیے شموخ الانف، اونچی ناک والے، بڑے تکبر والے تھے. ایسے ایسے ان کے تکبر کے واقعات کتابوں کے اندر لکھے ہیں کہ بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ ایسا تکبر ان لوگوں کے اندر موجود تھا. کچھ چیز گر جائے تو اٹھانا پسند نہیں کرتے تھے کہ جھکنا پڑے گا، جھکیں گے نہیں ہم لوگ. نام ایسے رکھتے تھے کہ جس کے اندر کسی طرح عاجزی کا پہلو ہونا ہی نہیں چاہیے. عبید نام نہیں رکھیں گے، عبد نام نہیں رکھیں گے کہ ہم عبد نام رکھیں، نعوذ باللہ من ذلک، ایسا تکبر ہوتا تھا. لیکن اس کے باوجود قرآن نے ان تمام کی جو ناکیں تھیں وہ خاک آلود کر دی. کہ ٹھیک ہے، اگر تم اتنے ہی اونچی ناک والے ہو، ایسے ہی قادر الکلام ہو، تو آؤ قرآن کی مثل لے کر آؤ. لیکن قرآن کی مثل وہ نہیں لا سکے، حتیٰ کہ قتل ہونے پر، جزیہ دینے پر، ذلیل ہونے کے اوپر، ہر چیز پر انہوں نے اکتفا کر لیا، لیکن قرآن مجید کی مثل نہیں لا سکے. اس سے ان کا عاجز ہونا بالکل ظاہر ہو گیا. بیان فرماتے ہیں قاضی اعظم کی رحمۃ اللہ تعالی وعدد طریقین فعجز العرب عنه ثابت وإقامة الحجة عليهم بما يصيح أن يكون في مقدور البشر وتحديهم بأن يأتوا بمثله قاطع وهو أبلغ في التعجيز وأحرى بالتقريع والاحتجاج بمجيء بشر مثلهم بشيء ليس من قدرة البشر لازم وهو أبهر آية وأقمع دلالة وعلى كل حال فما أتوا في ذلك بمقال بل صبروا على الجلاء والقتل وتجرعوا كأسات الصغار والذل وكانوا من شموخ الأنف وإباءة الضيم بحيث لا يؤثرون ذلك اختيارا ولا يرضونه إلا اضطرارا وإلا فالمعارضة لو كانت من قدرهم والشغل بهم أهون عليهم وأسرع بالنجع وقطع العذر وإفحام الخصم لديهم وهم ممن لهم قدرة على الكلام وقدوة في المعرفة به لجميع الأنام وما منهم إلا من جهد جهده واستنفذ ما عنده في إخفاء ظهوره وإطفاء نوره فما جلوا في ذلك خبيئة من بنات شفاههم ولا أتوا بنطفة من معين مياههم مع طول الأمد وكثرة العدد وتظاهر الوالد وما ولد بل أبلسوا فما نبسوا ومنعوا فانطلقوا فهذا النوعان من إعجازه. یہاں تک دوسری بات پوری ہوئی. تیسری بات، یہ تھوڑا سا مشکل تھے دونوں صورتیں، یعنی یہ فنی ابحاث تھیں، فن کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے ابحاث تھیں. آگے کی جو بات بیان کرتے ہیں وہ سمپل ہے، سادہ ہے، کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک معجزہ یہ ہے کہ جو کچھ قرآن مجید فرقان حمید نے آنے والی بات کو بیان کیا وہ ویسے ہی واقع ہوا. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ مغیبات یعنی غیب کی خبریں قرآن مجید فرقان حمید بیان فرماتا ہے. ان میں سے کچھ مثالیں یہاں پر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کی ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس طرح فرمایا اور کچھ ہی عرصے کے بعد ایسا واقع ہو گیا. جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ خواب بیان کیا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد حرام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، محلقین رؤوسکم ومقصرین، کہ حلق کروائے ہوئے ہیں اور بازوں نے تقصیر کروائی ہوئی ہے، اس طریقے سے مسجد حرام کے اندر امن کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ کا یہ خواب پورا فرما دیا کہ آپ اپنے اصحاب کی بڑی تعداد کے ساتھ مسجد حرام کے اندر امن کے ساتھ داخل ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ والوں نے کئیوں نے حلق کروایا اور بعضوں نے تقصیر کروائی. تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، کہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں اگر اللہ چاہے امن کے ساتھ، امن کے ساتھ داخل ہوگے. عمرۃ القضاء کے موقع پر جب عمرہ رہ گیا تھا کفار قریش کی وجہ سے، آنے والے سال جب اس عمرے کی قضاء کی تو یہ خواب حضور علیہ السلام کا پورا ہوا، اور پہلے ہی قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو بیان فرما دیا. تو جیسا قرآن نے فرمایا ویسا ہی واقع ہوا. فرماتے ہیں الوجہ الثالث، تیسری وجہ، من الاعجاز من تبع علیہ من الاخبار بالمغیبات وما لم یکن ولم یقع فوجد کما ورد علی الوجہ الذی اخبر کقولہ تعالی لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین. دوسری آیت بیان کرتے ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں ان میں سے بعض کی میں وضاحت کرتا ہوں، کہ اہل روم اور اہل فارس ان کے درمیان عرصہ دراز سے جنگیں چل رہی تھیں، کبھی وہ غالب آتے کبھی یہ، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت رومیوں کے اگر حالات پڑے جائیں تو روم والے بہت زیادہ پستی کے اندر تھے اور بہت زیادہ یہ کمزور تھے. تو کسرا نے، فارس کے حکمران نے، ان کے اوپر لشکر کشی کی اور ان کے ملک کو ان سے چھین لیا اور ان کے اوپر غالب آئے ہوئے تھے روم والوں کے اوپر. اب اہل روم جو تھے یہ تھے عیسائی اور یہ اہل کتاب تھے، اہل روم عیسائی یہ اہل کتاب تھے، جبکہ فارس والے یہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے. تو ہیں تو دونوں کفار، لیکن بنسبت مجوسیوں کے چونکہ عیسائی اہل کتاب ہیں، کتاب کو ماننے والے، نبیوں کو ماننے والے، وہ سرے سے نبیوں کو ماننے والے نہیں، فارس والے سرے سے نبیوں کو ماننے والے نہیں تھے، دونوں مسلمانوں سے یوں تو دور ہیں، لیکن فارس والوں کے مقابلے میں روم والے یہ مسلمانوں سے قریب تھے کہ وہ بھی اہل کتاب یہ بھی اہل کتاب. تو اس لیے مسلمانوں کی فطری ہمدردیاں جو ہیں وہ روم والوں کے ساتھ تھیں، کہ روم والے اور فارس والے، فارس والوں کے ساتھ کفار مکہ کی ہمدردیاں تھیں. اب ہوا یہ کہ فارس والے روم والوں پر غالب آ گئے، اہل فارس اہل روم پر غالب آ گئے، تو اس پر کفار قریش نے بڑی خوشیاں منائی کہ دیکھو اہل کتاب جو ہیں ان کے اوپر ہمارے بھائی جو مشرکین ہیں فارس والے وہ غالب آ گئے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بدع سنین، کہ روم والے مغلوب ہوئے قریب کی زمین میں، ان قریب یہ غالب آئیں گے، ان قریب اپنے مغلوب ہونے کے بعد یہ غالب آئیں گے چند سالوں کے اندر. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کافر سے اس بات کی شرط لگا لی تھی، اور اس وقت شرط تھی، اس کی حرمت نازل بھی نہیں ہوئی تھی اور یہ کافر کے ساتھ معاملہ تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ سال بڑھا دیے تھے کہ اتنے اونٹوں کی شرط لگا لو کہ اہل روم غالب آ جائیں گے، اور اتنے سال بڑھا دو کہ اتنے سال کے اندر اندر اہل روم یہ اہل فارس پر غالب آ جائیں گے. اگر اس وقت کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو تصور ہی نہیں ہوتا جس طرح رومی مغلوب ہوئے تھے اور قیصر کا جو حال تھا اس کو پڑھ کے بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ رومی جو ہے وہ فارس کے اوپر غالب آ سکتے ہیں. اب اس وقت قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کی پیشن گوئی کی اور کچھ ہی سال کے بعد رومی فارسیوں کے اوپر غالب آ گئے. تو قرآن نے فرمایا وَهُم مِن بَعْدِ غَلَبِهِم سَيَغْلِبُون، اپنے مغلوب ہونے کے کچھ عرصے کے بعد رومی کیا ہو جائیں گے، غالب ہو جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ کچھ سالوں کے اندر رومی جو ہے وہ فارسیوں کے اوپر غالب آ گئے. اسی طرح قرآن مجید فرقان شمید میں فرمایا وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ وَقَوْلِهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَقَوْلِهِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَقَوْلِهِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ إِلَى آخِرِهَا فَكَانَ جَمِيعُ هَذَا كَمَا قَالَ. یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بشارت دی کہ اللہ تعالی آپ کے دین کو تمام دینوں پر غلبہ عطا فرمائے گا. اسی طرح یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرماتا ہے ان لوگوں سے کہ جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا, غلبہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا. یوں ہی یہ فرمایا کہ اللہ کی فتح اور نصرت آ چکی. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, ان قریب آپ دیکھیں گے کہ گروہ در گروہ لوگ اللہ کے دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں. آگے فرمایا قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب پردہ فرمایا دنیا سے, وصال ظاہری فرمایا, تو عرب کے ہر حصے پر اسلام پہنچ چکا تھا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابتدائی معاملات کو دیکھا جائے, ابتدائی حالات کو دیکھا جائے, تو اس وقت جس طرح اہل عرب اسلام کو دبانے کے لیے, اسلام کا نور بجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے, ایسا تصور بھی نہیں تھا کہ اسلام ہر جگہ پہنچ جائے گا. لیکن جو قرآن نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح فرمایا, ویسے ہی تمام کے تمام معاملات ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث پاک ذکر کی ہے, کہ میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا تو میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھا, تو جتنی زمین میرے لیے سمیٹ لی گئی میری امت کی بادشاہی وہاں تک پہنچ جائے گی. اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے, بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے جو فتوحات شروع ہوئی تو اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا. حالانکہ اگر اس وقت کا تصور کیا جائے کہ خود اہل عرب اسلام کو قبول کرنے پر راضی نہیں تھے, لیکن یہی اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک لے کے چلے گئے. فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, فکان جمیع ھذا کما قال فغلبت الروم فارسا فی بضع سنین ودخل الناس فی الاسلام افواجا فما مات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفی بلاد العرب کلھا موضع لم يدخله الاسلام واستخلف الله المؤمنين في الارض ومكن فيها دينهم وملكهم اياها من اقصى المشارق الى اقصى المغارب. مشرق کی انتہا سے مغرب کی انتہا تک اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو بادشاہی عطا فرمائی. ٹھیک ہے, یعنی صحابہ کرام علی مردوان, تابعین, تبع تابعین, نیک لوگ جو ہے وہ ہمیشہ آگے سے آگے بڑھتے ہی رہے. كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زویت لی الارض فأریت مشارقها ومغاربها وسیبلغ ملک امتی ما زوی لی منها. آگے مزید فرماتے ہیں کچھ اور باتیں اس حوالے سے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کی بشارت دی, اس بات کے بارے میں بیان کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذمہ لیا کہ قرآن پاک کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور تک تمام کے تمام جو مخالفین اسلام ہیں, دشمنان اسلام ہیں, وہ اپنا پورے کا پورا زور لگا چکے ہیں. اپنا دور بیان کرتے ہیں کہ 500 سال گزر چکے ہیں, 500 سال اور کچھ عرصہ گزر چکا اپنے دور کے مطابق, ہمارے مطابق 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں, کہ چاہے وہ اسلام کے نام لے کر بات کرنے والے ہوں, یعنی اسلام کے اندر جو ملحق فرقے ہیں جو کہتے مسلمان ہیں اپنے آپ کو لیکن مخالف اسلام عقیدہ رکھتے ہیں, یا اسلام کا نام نہ لیتے ہوں, تمام نے اپنا پورا زور لگا لیا کہ کسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کوئی تبدیلی کر دیں, لیکن کوئی بھی آج تک قرآن پاک کے اندر ایک تبدیلی بھی نہیں کر سکا, نہ زیر کو اوپر کر سکا, نہ زبر کو نیچے کر سکا. جیسا قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا آج تک ویسا کا ویسا ہمارے سامنے ہے. حالانکہ کوئی کتاب ہو وہ کچھ ہی عرصے کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے, اس کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے, تبدیلی کر دی جاتی ہے. لیکن قرآن نے جب اس بات کو بیان کر دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں, تو لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی، نہ باطل اس کے آگے سے اس کے پاس آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، یہ قرآن ہر طریقے سے محفوظ ہے۔ فرماتے ہیں وقوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فكان كذلك لا يكاد يعد من سعى في تغييره وتبديل محكمه من الملحدة والمعطلة لا سيما القرامطة فأجمعوا كيدهم وحولهم وقوتهم اليوم نيفا على 500 عام فما قدروا على إطفاء شيء من نوره ولا تغيير كلمة من كلامه ولا تشكيك المسلمين في حرف من حروفه والحمد لله۔ مزید آگے اسی طرح کی اور بہت ساری آیتیں بیان کی ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے، اس میں سے دو طرح کی باتیں اور سماعت کر لیں۔ ایک بات تو یہ کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ ان قریب جو لشکر ہیں یہ شکست پائیں گے اور پیٹ پھیر کر وہ بھاگیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اس کا مطلب کیا ہوگا، لشکر شکست کھا کے بھاگیں گے، پیٹ پھیریں گے اپنی۔ تو کہتے ہیں کہ بدر کے دن میرے سامنے اس آیت کی تفسیر ظاہر ہوئی کہ بدر کے میدان میں سیہزم الجمع، کفار کے لشکر جو ہے وہ شکست کھا کر پیٹ پھیر کر بھاگ رہے تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ مسلمانوں کی فتوحات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس طریقے سے فتوحات عطا فرمائے گا، تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ویسے ہی مسلمانوں کے سامنے یہ بات واضح ہوتی چلی گئی۔ یوں ہی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں نے جو باتیں خفیہ طور پر کہی تھیں یا اپنے دل کے اندر جو باتیں کہتے تھے ان کے عیبوں کو بھی سب کے سامنے ظاہر کر دیا۔ مثال کے طور پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حاضر ہو کر اپنی شقاوت کی وجہ سے، اپنی بدبختی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے سلام کرنے کے السلام علیکم کہتے تھے، سلام السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہتے تھے، سام موت کو بولتے ہیں، تباہی کو بولتے ہیں، تو یہ کہا کرتے تھے اور پھر اپنے دل میں ہنستے تھے اور یوں کہتے تھے جو ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، یقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ بما نقول۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر قرآن مجید فرقان حمید میں آیت نازل فرمائی کہ یہ یہودی اس طریقے سے کہتا، حالانکہ حضور کے سامنے یہ بات انہوں نے نہیں کی تھی، اپنے دل کے اندر یہ بات کہا کرتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عیبوں کو ظاہر کر دیا، ان کو جرت نہیں ہوئی کہ اس بات کو جھٹلا سکیں، جو کہتے تھے ان کے سامنے اس بات کو ظاہر کر دیا۔ اسی طرح منافقین جو ہیں وہ بھی اسی طریقے کی گفتگو کیا کرتے تھے کہ اپنے دل کے اندر باتوں کو چھپا کے رکھتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ اگر حضور علیہ السلام سچے رسول ہیں تو ہماری ان باتوں پہ اعتماد کیوں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھی عیوب کو ظاہر فرمایا، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، کہ یہ اپنے دلوں کے اندر وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ تو جس طرح قرآن مجید فرقان حمید نے آنے والی چیزوں کے بارے میں خبر دی، اسی طرح جو لوگ موجود تھے ان کے دلوں کے اندر جو باتیں تھیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے ظاہر کر دی، جس سے قرآن کے حق اور سچ ہونے کا معجزہ ان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ بیان فرماتے ہیں قاضی اعظم کی رحمۃ اللہ تعالی، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ وَقَوْلُهُ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَقَوْلُهُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَقَوْلُهُ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ الْآيَةُ فکان کل ذلك وما فيه من كشف اسرار المنافقين واليهود ومقالهم وكذبهم في حلفهم وتقريعهم بذلك كقوله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول وقوله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك الايه وقوله ومن الذين هادوا سماعون للكذب الايه وقوله من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه الى قوله في الدين وقد قال مبديا ما قدره الله واعتقده المؤمنون يوم بدر واذ يعدكم الله احد الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کئی بشارتیں دیں، ان میں سے دو بشارتیں یہاں پر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ تھے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ استہزاء کیا کرتے تھے، پریشان کرتے تھے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ, کہ آپ کی طرف سے ہم استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہیں. مفسرین لکھتے ہیں آیت کے تحت کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس کی بشارت دی, اور جو جو آپ کے ساتھ استہزاء کرنے والے تھے فہلکوا, تمام کے تمام ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے جنہوں نے استہزاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. دوسری آیت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی واللہ یعصمک من الناس, کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمانے والا ہے, اللہ تعالی آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمانے والا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے جو آپ کے پہرے دار ہوتے تھے سب کو ہٹا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری عصمت کا, میری حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے. اس کے بعد کفار مکہ ہوں, یہود ہوں, منافقین ہوں, سب نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف طرح طرح کی پہنچانے کی کوشش کی, حتیٰ کہ قتل تک کی کوشش کی. بلکہ یہودیوں نے تو اپنی ازلی شقاوت کی وجہ سے یہاں تک کیا کہ دعوت میں بلایا اور اس بات کا ارادہ کیا کہ حضور علیہ السلام بیٹھیں گے تو اوپر دیوار سے پتھر گرا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خبر دے دی, حضور علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے. تو انہوں نے کوششیں کی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اعلان فرما دیا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس, کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے, حفاظت کرنے والا ہے. تو جیسا اللہ نے فرمایا ویسا ہی ہوا کہ حضور علیہ السلام کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی. فرماتے ہیں وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ وَلَمَّا نَزَلَتْ بَشَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ أَصْحَابَهُ بِأَنَّ اللَّهَ كَفَاهُ إِيَّاهُمْ وَكَانَ الْمُسْتَهْزِئُونَ نَفَرًا بِمَكَّةَ يُنَفِّرُونَ النَّاسَ عَنْهُ وَيُؤْذُونَهُ فَهَلَكُوا وَقَوْلُهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ الْآيَة فَكَانَ كَذَلِكَ عَلَى كَثْرَةِ مَنْ رَامَ ضَرَّهُ وَقَصَدَ قَتْلَهُ وَالْإِخْبَارُ بِذَلِكَ مَعْرُوفَةٌ صَحِيحَةٌ. یہ تیسری وجہ پوری ہوئی. چوتھی وجہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ اگلے سبق کے اندر بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی جو حقانیت ہے اس کو ہمارے دل کے اندر ہمیشہ قائم و دائم رکھے, اس کی تلاوت کرنے, اس کے عجائب سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی عقیدت, محبت, اتباع, پیروی کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیرے خلق کو حق نے جمیل